تو کوئی متاثر نہیں ہوا، لیکن وہابیوں نے اس کے ذریعے اپنے افکار پھیلا دی، کہا کہ اللہ ہی سے صرف مدد مانگنی چاہیے، بالکل اگلی چیز ہے مثلا. تو کیا ہوا کہ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے جو، اور بس ایک بات اور صرف بس کرتا ہوں، اس کے بعد پھر روک دیں گے ہم اپنی گفتگو کو، کہ مثلا جو بہت چھوٹے چھوٹے 50-50 افراد کے جلوسوں کو جو پرمٹ ہے بڑے آسانی کے ساتھ ایک زمانے میں مل جاتے تھے، آج کل بھی کوشش کریں تو کوئی بھی لے سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنی آرام سے جلوسوں کو پرمٹ، اس میں روڈ تک بلاک ہوں، اتنی پولیس ہمیشہ انوالو ہو جائے، اسی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم یہ چلا کہ بھئی اس میں وہ باطل نے سمجھا کہ اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. ہمیں دیکھیں بڑے بڑے جلوسوں کی تو اپنی حفاظت کرنی اور اس کے اندر پوری اپنی فورس طاقت اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے گلیوں میں بہت چھوٹے علاقوں میں تو بعض اوقات لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم پرمٹ تو لے چکے ہیں، اب نکالنا بھی ضروری ہے، پتہ چلا افراد ہی نہیں 40 افراد 30 افراد 35 افراد جا رہے ہیں جلوس کے ساتھ. تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم افراد ہیں، پورا روڈ بلاک کر رکھا ہے، اندر ایک تعصب اور ایک نفرت جنم لیتی، نقصان ہوتا ہے. حکومتوں نے اس طرح کی اجازتیں دے کے خوب نفرت پھیلائی. آپ کو پتا ہے لکھنؤ میں جلوس نکلا کرتے تھے، بعد میں پابندی لگی. کیوں؟ جلوس گزر رہا ہے، علم گزر رہا ہے، جناب علم جھکایا نہیں جائے گا، درخت آ رہا ہے برگد کا، برگد ان کے یہاں مثلا مقدس درخت سمتا نہیں، برگد کا درخت کٹوا دو، درخت کٹوایا جا رہا ہے. بجلی کے تار گاڑی ساتھ ساتھ چل رہی ہے بجلی والوں کی، علم نہیں جھکے گا کیونکہ تار کاٹے جائیں. اب تار کٹ رہے ہیں، اب سوچیں جس کے گھر کے تار کٹ رہے ہیں، کچھ ہیں اندرونی تعصب اور نفرت جنم لے رہی، یہاں تک کہ وہ بالکل پیک پر آئی، فسادات ہوئے، لکھنؤ میں جلوسوں پر پابندی لگ گئی. یہ چھوٹے چھوٹے اگر جلوس ہمارے جو ہیں، پہلے زمانہ اور تھا، ٹھیک ہے بہت سے ہمارے اکابرین ایسے تھے انہوں نے اس کے پرمٹ بھی دلوا دیے، لیکن کیا ہوا کہ اب کیا ہے کہ اب یہ اس طرف لے جا رہے ہیں، 2-4-5-10 دفعہ بھی خدا نخواستہ خدا مومن کی حفاظت فرمائے اور اس قسم کی کوئی دہشت گردیاں نہ ہو، لیکن جب بار بار ایسا ہوگی، آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ایمپریس مارکیٹ والے واقعے کے اندر ہی آوازیں لگنا شروع ہوئی جلوس بند ہونا چاہیے. یہاں تک کہ 2-4 فوراً باطل فوراً کاروائی نہیں کرتا، ایک وقت کا انتظار کرے گا، جب ہو سکتا ہے چند سالوں کے اندر ایک معاملہ پیک پر جائے اور آپ کے بڑے جلوسوں پہ پابندی لگانے کا سوچیں، تو یہ کیا ہوگا. لیکن ہم کوئی خود سے ایسا موقع مہیا نہ کریں کہ ایسا ہم خود اس کے اندر کوئی پارٹ پلے کر دیں. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے نفرت جنم لیتی ہے، تعصب جنم لیتا ہے، اور اسی کے بعد فسادات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑا کوئی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر ہم فی الحال ابھی اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں. آپ 10-12-15 منٹ ہیں آپ کے، نہیں آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، سوال کا ٹائم نہیں، پھر 5 منٹ کا مجھے بھی تو ٹائم لینا ہے. تو اس کے بعد ہم آپ آ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد والے تو یہ بھی نتوہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی بات بیان ہوئی کہ ایسی تمام مجالس کہ جس میں کوئی مذہبی منافرت ہو، تعصب کی آگ جس میں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہو، اس کو فروغ دینا، اس میں کوئی اپنا پارٹ پلے کرنا، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے اور تقیے کے خلاف ہی ہو جائے گا. یقیناً بہت سے افراد کہیں گے کہ بھئی ہمارا تو دیکھیے تبرے سے تو ہماری ابتدا ہوتی ہے، تبرے کی خلاف ورزی کرنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، وہ ضرور کرنا ہے، لیکن طریقہ کار کے خلاف جو چیزیں ہوں جو کہ مصلحت کے خلاف ہوں، صرف اس میں اس کی بات چیت ہو رہی ہے. اچھا اب دیکھیے، جب بھی کوئی شخص قوم کی کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے تو اس پر دشمنان اہل بیت ہونے کا یا مقصر ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. فوراً اسٹیمپ، ہر شخص کے پاس اسٹیمپ پہ فوراً اسٹیمپ لگا دے گا مہر آپ پر. گویا دین پر عمل اور محبت اہل بیت ایک دوسرے کی ضد ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا اجتماع ضدین ہے، عمل کی بات کرنے والا دشمن اہل بیت ہے اور بے نمازی عمل صالح سے کوسوں دور یا چرسی اسے موالی کہا جاتا ہے. موالی یعنی مولا کو ماننے والا، مولا والا. था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। तो देखिए इस तरह से तबर्रा के लोग जिससे दुश्मन बन रहे हैं, इस किस्म के तबर्रे से तो खुद आइमा ने मना किया। ये मालूम चला कि फला ने फला दुश्माना ने अहले बैत के इस तरह से उसके मुतालिक बात कही है, तो इमाम ने मफहूम रिवायत का कि इमाम ने फरमाया अच्छा वो हमारे आबा व अजदाद को बुरा कहलवाना चाहता है, वाय उस पर कि वो हमारे आबा व अजदाद को बुरा कहलवाना चाहता। देखिए बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिसे कहा जाए कि बहुत सारे कन्वर्टेड अफराद ऐसे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और हमारे यहां खास तौर पर ऐसे अफराद को चुन चुन के लाया जाता है बजाय इसकी तहकीक किए बगैर। कितने ऐसे अफराद आए, उन्होंने मालो दौलत कमाई उसके बाद गायब हो गए। हम देखते हैं कि ऐसे अफराद की जो कि दीगर फिरकों से शिया हुए हैं, उन्होंने ज्यादा शियत को नुकसान पहुंचा, और एक मशहूर मनाजिर जो कि इंतकाल कर चुके हैं उनके मुतालिक तो उलमा का कहना यह कि काश ये शख्स शिया ना हुआ होता, इतना शियत को नुकसान पहुंचाया। तो बहरहाल देखिए इस तरह की तमाम चीजें ऐसी हैं। तो देखिए पंजाब में भी मुसलसल इस तरह के मनाजरे हुए। ये बात याद रख लीजिए कि मनाजरेबाजी इज इक्वल टू मजहबी मुनाफरत। जहां भी कई ये चीजें होंगी ना आपस में, इसके मायने लाजमी उसका नतीजा ये होगा। बहुत सारे टीवी ऐसे हैं आजकल, खासतौर पर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पर शिया सुन्नी डिबेट आने लगी है, वो डिबेट के नाम पर इन्हें मनाजरे, और मनाजरे का उनका जो इस तरह के मनाजरे खुद वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं गोरे, जिनका कोई भी शिया सुन्नी इख्तलाफ से उनका क्या ताल्लुक है, वो प्रोमोट कर रहे हैं अपनी टीवी के जरिए। मुख्तलिफ चैनल अब हर एक के पास आ गए तो सब अपने अपने चैनल पर भी कंडक्ट करने लगे हैं ये चीज। इससे क्या है, आपस में मुसलमानों के फिरकों में मजहबी मुनाफरत बढ़ती चली जा रही है, तासुब बढ़ रहा है। अब जहां जहां जब भी तासुब बढ़ेगा उसके मजाहिर फिर आपको पता है कि किस तरह से होंगे। उनके आप देख लें बाकायदा यासिर अलवी वो मुबाहिला भी करते फिर रहे हैं, फला एक आलिम होगा उससे मुबाहिला करेंगे, खाली मुनाजरा भी नहीं है मुबाहिला भी होना शुरू हो गया। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, ये हमेशा नुकसान पहुंचाती, चाहे वो सुन्नी सुन्नियों में बरेलियों और देवबंदियों में हो, चाहे ये मनाजरे उसमें भी ये फसादात की नौबत आती है, चाहे सुन्नी शिया मनाजरे हों। अब आम आवाम देखिए जो बैठी होती है सामने इन तमाम मनाजरों को जो सुन रही होती है, ये ज्यादातर गांव देहात के ये जाहिल टाइप के अफराद होते हैं, ये अपने अंदर वहां से कोई दलाइल और वो सब कुछ नहीं ले जा रहे होते, ये अपने अंदर तासुब की आग लेकर जा रहे होते हैं, ये इनके अंदर तासुब और नफरतों की आग होती है, फिर जो बाद में फसादात की सूरत में जाहिर होती है। बाकायदा वो तो होते हैं इश्तिहारात तो होते हैं इसमें, शिया सुन्नी मनाजरा फला जगह पे फला इलाके के अंदर शिया मनाजिर ये सुन्नी मनाजिर वो, इश्तिहार लोग उसके अंदर आते हैं, वो वक्त उस फसादात की सूरत में वो नतीजा जो है उसका जाहिर होता है। अच्छा अब चंद एक चीजें, अब देखिए बहुत सारी चीजें आजकल नौजवानों को भी क्या मशगला हाथ आ गया है, नौजवान भी जाहिर है आजाद है, हाथों में कंप्यूटर है उनके, यूट्यूब के ऊपर मुसलसल ऐसी चीजें अपलोड कर रहे हैं जिससे अब आप उनके जब काउंटर जाके चेक करें तो पता चलता है कि 10,000 अफराद ये वाला क्लिप देख चुके हैं, 20,000 अफराद ये क्लिप देख चुके हैं, 50,000 अफराद ये वाला क्लिप देख चुके हैं। देखिए इसकी जो YouTube वगैरह के ऊपर जो उनकी व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी चीजों की भी व्यूअरशिप बहुत होती, लेकिन ये तमाम चीजें भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग आके देख के जा रहे हैं हजारों और लाखों की तादाद उनकी होती जा रही है। इसका मतलब उस एक क्लिप को देखने के बाद भी इतने ज्यादा मुनाफरत कोई शख्स अपने अंदर लेकर जा सकते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। नौजवानों को इस सिलसिले में भी रोकने की जरूरत है, ऐसी चीजें अपलोड ना करें। मैं चंद एक चीजें अभी आपको आपकी खिदमत में पेश भी करता हूं। अच्छा अब देखें इससे क्या नतीजा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा इस चीज का। आवाज कहां गई इसकी, एक सेकंड।
با عامر ابن عاص لعنت، با خالد بن ولید لعنت، با ابو جعفر لعنت، با ابو هريره لعنت، ایک تو تین لعنت.
اب آپ دیکھیں اس کو صحیح طور پر اردو بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں پتا کہ آدمی مسلمان بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے، اس طرح کی چیزیں پھیلانے سے ان لوگوں کا بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے ان کو. اچھا اسی طریقے سے اچھا آپ کیا ہے سنیں، اس کو بہت سیریسلی آپ سنیں، کوئی انٹرٹینمنٹ وغیرہ کی تھوڑی میں کلاس لے رہا ہوں، یہ سب چیزیں کہ بہت خطرناک طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں. اچھا اسی طریقے سے کسی نے مثلا جس طریقے سے زیارت وارثہ اس کی الٹی زیارت بھی جو ہے بنائی گئی ہے، وہ اس کے اوپر آنے لگی ہے. یہ کسی نے اپلوڈ کر دی، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، پھر ان کے کمنٹ جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے.
امام الفاسقين وشيخ المنافقين ذلك الكذاب الأحمق والمرتد المقلع اعني عمر بن الخطاب لعنة الله عليه.
پوری چیز ہے وہ تو میں نے آپ کو سناؤں گا، لیکن کیا اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک نفرت کا ایک بازار اس کے اوپر گرم ہو رہا ہے. اچھا پھر آپ جب مناظروں کے اندر دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، ان مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو اپلوڈ کرنے کا بھی، صرف اور صرف اس سے نفرتیں جو ہیں جنم لے رہی ہیں آپس میں، جو خاص ایک پیک پر جس کو لے جانا مقصود ہے. اب کیا ہے یہ کسی بھی طرح کے مناظر ہیں اس کا کبھی ہمیشہ اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوگا. میں سے پورا آپ کو نہیں سنا رہا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہمارے پاس. اچھا اسی طریقے سے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی مثلا، اس میں پہلے آواز مجھے بند کر دینی ہوگی. نہیں یہی تو ہے اس میں، جب بھی تو انہوں نے چیزیں کی ہیں آپ لوگوں کے لیے. اب اس میں جو کچھ بعض مسلمان ہستی ہیں جن کو ہم تین کہتے ہیں، ان کی جو ہے اس طرح سے جو ہے نا لوگوں نے چیزیں جو ہے اس کو بڑھا رکھی، ٹھیک ہے. اچھا اب اسی طریقے سے کوئی لال مسجد والا جو واقعہ ہوا، پھر پنجاب کے اندر دیکھیں معاملات بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ اس طرح سے ان کی اس پورے واقعے کی، آپ کو پتا ہے کہ اب وہ تو اس لحاظ سے مظلوم بھی بن چکے ہیں وہ لوگ، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں عوام کو، اور اس ساری جتنے افراد اس لاؤڈ اسپیکر لگاؤ اور باہر تک ان کی نفرت جنم نہیں لے گی تو کیا ہوگا. اس سے کیا ہو رہا ہے، جو سن رہے ہیں اطراف میں جتنے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے پنجاب کے ایریاز بہت سارے کتنے زیادہ سینسیٹیو ہیں، لیکن کیا ہے اس تمام نقصان اٹھانا پڑے گا قوم کو جب پھر یہ تمام چیزیں خاص پیک پر جاتی ہیں. ابھی یاسر الحبیبی مثلا اس نے اپنی پوری وہ کر رکھی ہے اس نے, اور جو پوری پوری نماز ہے اس کے اندر باقاعدہ جو اس کے اندر قنوت تک کے اندر مقدس مسلمانوں کے ہستیوں میں الگ الگ ایک ایک افراد کا بعض اوقات نام لے کر, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ فقہی بحث میں جائیں کہ لعنت کی جا سکتی ہے ان کے اوپر, خدوائے قنوت میں نہیں کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ کہ اس کو اس طرح سے کر کے پھر اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ڈالنا, کیا ہے اس پہ پیغمبر کی بعض ازواج کا نام لے کر جو ہے وہ تبرہ کیا گیا دعا قنوت میں. جی 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 بالکل, یہی تو سب چیزیں ہیں, یہی سارے مسئلے ہیں جس پہ ہم جو ہے بڑی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ کیا ہوتا ہے جب اس قسم کی چیزیں بہت ہو جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں, اور اس کے بعد کا کچھ تو دیکھیں اس میں غیر ملکی طاقتوں کا دخل ہوتا ہے کہ انہیں سازش کے تحت, لیکن جب وہ افراد جو ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کو یہ سب کیسٹ آڈیو ویڈیو سب دکھایا جاتا ہے اور آپ کے کفر کے اوپر ان کو قائل کیا جاتا ہے, پھر وہ جو ہے آپ پر حملے کرتے ہیں, پھر وہ جو خودکش بمبار جا کر بنتے ہیں افراد ایسے, یعنی وہ ٹھیک ہے فنڈنگ کرنے والے اور سلاح سے سازش کرنے والے وہ افراد ہیں, لیکن ان کو یہ تمام چیزیں باقاعدہ سنوائی جاتی ہیں آڈیو اور ویڈیو, اور ان کو یقین دلوایا جاتا ہے ایسا کہ جنت تمہاری ہوگی, دیکھو ان لوگوں کے نظریات ہی ان کو مارنا کارے ثواب ہے, تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم خود دیکھیں ایران کے اندر, جو ہم بار بار اس کی مثال دیتے ہیں, بہرحال ہماری شیعہ مملکت ہے, 95% شیعہ وہاں پر رہ رہے ہیں, لیکن کیا جبکہ وہاں کی مکمل اتنی بڑی تعداد ہو اور سب کے سب وہی لوگ, تب بھی کیا وہاں پر منافرت اور تعصب اور مبنی ایسی مجالس پڑی جاتی ہیں, جبکہ وہ تو وہاں پر اکثریت, ہم یہاں پر اقلیت میں, اور اس کے باوجود ایسا انداز ہم نے اختیار کرنا شروع کر دیا کہ جو ہم یہاں کی خاموش اکثریت تھی جو غیر متاثر ہوا کرتی تھی وہ بھی سب متاثر ہوتی جا رہی ہے, اور پھر دوسرے سونے پہ سہاگا یہ کہ ایسے افراد جو ممبروں پہ آتے ہیں وہ غالیانہ تقریریں کر کے لوگوں کی نگاہ میں ویسے ہی آپ کافر و مشرک بن رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس میں بھی سن لیجیے, اب وہ تو پچھلی دفعہ تو آپ سن ہی چکی تھیں.
اس نظام کو آگے کون چلائے؟ اولل امر جب اولل امر ہوگا تو اب یہ جو نظام کا امر مرکز بن رہا ہے, یہ مکان کیا ہوا؟ مقام ربوبیت. میری طرف دیکھیں, میں سمجھاؤں گا آپ کو. اب یہاں مقام ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے,
پروردگار جو ہے وہ آسمانوں میں رب ہے اور زمین پر یہ افراد رب ہیں. تو یہ تمام چیزیں, تو اب یہ اس سے جو ہے نا سب نقصانات ہوتے ہیں. ایک طالبہ نے بہت عرصے پہلے جب ہماری وہ انحرافات کی بھی گفتگو ہوئی تھی اور غلو اور تفویض کے متعلق گفتگو ہوئی تھی, تو ایک بہرحال اپنے تئیں انہوں نے ایک استفسار کیا تھا کہ بھائی آپ نے وہ جو ایک نوشہری نے بڑے پیار سے یہ مجھ سے کہا جو منقبت تھی وہ آپ نے غالباً پوری نہیں سنی, اور اس میں تم بعد میں جو ہے نا غالیوں کی مذمت کی گئی تھی اس کے اندر. انہوں نے تو اپنے لحاظ سے بات کی, لیکن کیا آپ بہرحال مجھے اتنا سادہ سمجھتی ہیں یا میں کوئی مس گائڈ کرنے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوں کہ میں نے پوری نہیں سنی ہوگی اور آدھی بات آپ کو نقل کی, لیکن آپ بتائیے جس وقت اس نے کہا کہ ایک نوشہری نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے, تو کیا وہ مذمت والی بات جو اس نے آخر میں دو بندوں میں کہی تھی اس کی تعریف کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ نہیں, جو نوشہری نے کہا تھا نا اس کی تعریف کے لیے پورا مجمع کھڑا ہوا تھا. پورا اس کا تھیم تو سمجھے, وہ آخر میں دو بند خانہ پوری کے لیے جس کی شاعری بھی کمزور تھی اور اس سے پہلے بہترین شاعری اس میں نوشہری والے پارٹ کے اندر ہوئی تھی. تو ان تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا نظریہ کیا تھا, بس ایک بعض اوقات شاعری کے اندر اس طرح سے شعر جو ہے وہ کہے جاتے ہیں کہ بہرحال جس میں مجمع کے زیادہ اس میں اگر کہیں عقائد کی جو ہے آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو اس میں زیادہ جو ہے وہ پرواہ نہیں کی جاتی. تو بہرحال دیکھیں اس کے بڑے نقصانات ہوئے. تقیہ کو ترک کرنے کے نقصانات کیا, ابھی جیسے آپ کی خدمت میں کتنے سارے تو ابھی بیان ہوئے. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ بہت سارے علاقوں میں اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے کرائے کا مکان کسی شیعہ کو نہیں دلواتے, ماسیاں تک منع کر کے چلی جاتی ہیں شیعہ کے گھر میں کام نہیں کریں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مالنگو کی وجہ سے یو اے کے اندر کتنی پرابلم شروع ہوئی, کویت کے اندر یہ تقیے کی مخالفت سے کتنی پرابلم ہوئی, شام کے اندر آپ دیکھیں حاکم شام کی قبر کو مثلا آپ نے زندہ کر دیا. کتنے ایسے مظاہرے بعض اوقات ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے رہبر سے نہیں پوچھتے ہیں, اپنے مراجع سے نہیں پوچھتے ہیں, فائدے کے بجائے الٹا نقصان بعض اوقات ہو جاتا ہے. قوم کے زعما اور علماء کو باقاعدہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. صرف ٹی وی کوریج کو اپنی آج کل جو معراج سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم کوئی بھی چیز کریں اور ٹی وی کے اوپر آ جائے, دیکھیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسی چیزیں شہرت پسندی, ٹی وی, اس میں شور زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک لحاظ سے میڈیا کی بات تھی, وہ جو کہا تھا نا کہ مولا اس دفعہ حاجی بہت زیادہ آئے, یعنی ایک لحاظ سے میڈیا کوریج بڑی زبردست ہو رہی تھی, بہت حاجی آئے. مولا نے کیا کہا, حاجی کم ہے شور مچانے والے زیادہ. ایک لحاظ سے اس میڈیا کی اور اس شور شرابے کی جو ہے وہ مذمت کی, اصل میں اس کے اندر چیز کو دیکھنا چاہیے. کتنی جگہ ایسی ہیں باہر کے ممالک ہیں, آئرلینڈ ہے اور مختلف جگہوں پر ہیں, جو نان ایشوز والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت سارے افراد کو ساتھ لے کر آیا جاتا ہے. خاص طور پر بہت سے ایسے مظاہروں وغیرہ کے اندر کہ جس کے اندر بالکل عام افراد کے جو ذرا سی بھی معرفت بھی نہیں رکھتے اس کی, بعض اوقات ہو رہا ہے بس جا رہی ہے ان کو بھی مثلا ہم نے زبردستی بٹھا لیا اور لے کر چلے گئے. جب وہ ایسی جگہوں پر جا کر ایک تو مارے جاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو پوری ان کے خاندان متنفر ہو جاتے ہیں. اس میں اگر کبھی لے کر بھی جائیں تو ذرا مضبوط قسم کے افراد کو لے جانا چاہیے. ایسے کچے ٹائپ کے افراد جب جاتے ہیں تو ان کے پورے خاندان آپ سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی بھی کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو بہرحال اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں کے نا ویزا رینول نہیں ہو رہے ہیں, وہاں پر معاشی پریشانیوں کے مومنین شکار ہو رہے ہیں. کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم چھپا کر جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے علل اعلان لوگوں کے سامنے اس طرح سے کرنی شروع کر دی, سامنے لے کر آتے ہیں. باہر کے ممالک کے اندر خاص طور پہ ایسا ہو رہا ہے, پوچھے بغیر کسی سے اور کسی بھی جگہ ہم نے سوچا کہ اس بات پہ تو فلاں چیز کے اوپر مظاہرہ ہونا چاہیے اور ہم لے کر آ گئے. وہاں ایجنسی نے ان سب افراد کے نام نوٹ کر لیے, ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے, ان کے ویزاز کو رینول نہیں کیا جاتا ہے, پورے پورے خاندان معاشی مشکلات کے اندر چلے گئے. جبکہ آپ نے کام پوچھ کے بھی نہیں کیا تھا, اس کی ضرورت بھی فی الحال مثلا نہیں تھی وہاں پر. لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ایسا کریں اور اس کو اس طرح سے لے کر سامنے آ جائیں تو ہم مسئول ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ہوا جیسے کہ ابو لبابا ہے, ابو لبابا کا نام جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے, اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو مسجد نبوی میں یہ جو جتنے ستون ہیں سب کی ایک تاریخ ہے, ابھی تو فی الحال وہ بیان نہیں کرنا ہے. لیکن ایک ستون ابی لبابا یا ستون توبہ اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر وہ صحابی ایک تھے جنہوں نے اس بات کی باتوں میں اپنے پرانے ظاہرے کے کافر سے مسلمان ہوئے تھے تو زمانے کفر کے جو دوست تھے باتوں میں پیغمبر کا ایک راز افشا کر دیا. راز افشا ہو گیا, اب جو بعد میں ان کو احساس ہو تو اس ستون پہ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا, اور اس کے بعد پھر پورا واقعہ, پھر ان کی توبہ قبول ہوئی, اس کے بعد 3 دن تک جو ہے وہ یہیں پر بندے رہے, ان کی بیٹی آ کر ان کو کھولتی تھی. تو بعض اوقات بہت سارے کام ہم جوش اور جذبات میں آ کے خلاف تقیہ کر جاتے ہیں. کون سی چیزیں چھپانی, کون سی چیزیں بیان کرنی. بہت سے دیکھیے ایسے افراد ہیں, میں آپ کو یعنی اس لحاظ سے کیا بتاؤں کہ نقصان بعض اوقات اتنا زیادہ اس سے ہو جاتا ہے, جو کہ خود محمد ابن مسلم نے ایک روایت میں پانچویں امام نے بھی بتائی یہ چیز. کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے دامن پر خون کے دھبے ہوں گے, یعنی قتل کا اس کے اوپر الزام ہوگا. وہ کہے گا پروردگار قسم کھا کے کہے گا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا, میں کسی کے قتل میں شریک نہیں تھا. تو پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا تو نے میرے فلاں بندے کے بارے میں بات کہی تھی جو بات افشا ہو گئی اور اسے قتل کا سبب بن گئی, تجھ پر اسی کے قتل کا یہ خون ہے اور یہ مقدمہ, یعنی وسائل الشیعہ کی جو روایت ہے. تو آپ دیکھیں گے بعض اوقات آپ ایسے فسادی قسم کے ذاکرین کو اگر لائیں مناظر بازی کرنے, جو ایسی متاثر تقریر وہاں پر کر کے جائیں, نفرت انگیز تقریر کر کے جائیں, اس کے نتیجے میں ایک فساد ہو اور لوگ مارے جائیں, آپ بھی اس میں حصے دار ہو جائیں گے. باقاعدہ یہ بھی پوچھا گیا ہے, آقا سیستانی سے بھی پوچھا گیا اور دیگر سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ہم بعض اوقات کوئی ایسا پروٹیسٹ کرتے ہیں, مثلا کوئی بامبنگ ہوئی ہے, کوئی سوسائیڈل مثلا اٹیک اگر ہوا ہے, معصوم لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں, تو وہاں پر جو لوگ افراد شریک ہوتے ہیں وہ لوگوں کی پرسنل پراپرٹی پہ یا گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں چیزیں, تو کیا چیزیں جائز ہیں؟ تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ اٹینڈنگ اے پروسیشن از فری آف اشکال, یعنی کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے, بالکل ایسے جلوسوں میں آپ شریک ہو سکتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو ڈسٹروائے گورنمنٹ اور پرسنل پراپرٹیز. کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائے, گورنمنٹ کی املاک کو بھی نقصان پہنچائے. تو اللہ خامنے کا بھی یہی نظریہ, آغا سیستانی کا بھی یہی نظریہ. تو دیکھیں سب چیزیں موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ لکھ کے پتہ چلا سکتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں پھر اس طرح سے ہوتا ہے, بس صرف ایک ہوتا ہے کہ میڈیا کوریج ہم کو مل گئی, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پورے قوم پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یہ تو تھوڑی سی دیر کے لیے مثلا ہم نے اپنی ایکٹیویٹی دکھا دی, اس کے بعد پولیس آتی ہے سب مثلا لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے, کتنے معصوم لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے, ان سب سے پیسے مانگتی ہے, پھر آپ چندے مانگنے پھر چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ آپ اگر نے ایسے افراد کو یا ایسے افراد کو ساتھ لے کر چلے گئے, مضبوط قسم کے افراد کو ایسے پروسیشنز میں یا جلوسوں میں ساتھ نہیں لے کے گئے, اس طرح کے لوگ چلے گئے, انہوں نے ملاک کو نقصان پہنچایا, کتنی مصیبت میں لوگ گرفتار ہو گئے. کوئی مارا گیا آپ کے اوپر, اس کا جو ہے وہ دامن پہ اس کے دھبے آپ کے لگے ہوں گے, آپ نے کسی سے پوچھا, کوئی ایسی بات کی وہاں پہ اتنا خطرہ بلیغ موجود تھا, لوگوں کی اگر مثلا جان چلی جائے وہاں پر تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. اچھا اسی طریقے سے کتنے ایسے دیکھیں مغربی ممالک میں باقاعدہ سازشیں تک کی گئیں. ایک دفعہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک کمپنی تھی, دیکھیں ایک اور بتا دوں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ تو 100% نہ ان کی ان سے کوئی کاروبار کرنا, ملازمت ان کی کرنا, اسرائیلی جو ہیں سہونی ان کے ساتھ تو فتاوے ہیں, لیکن عام یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے کی اجازت ہے. جیسے پیغمبر اسلام کے دور میں یہودیوں کے وہ ہوتے تھے, یہ جو ہمیں نجاست اور طہارت کی جب گفتگو آتی ہے اس میں درہم بغلی کا ایک تذکرہ آتا ہے, درہم بغلی کے برابر نجاست معاف ہے, ایک درہم کے برابر, سمجھیں جو بڑی اٹھنی جو ہوا کرتی تھی پہلے, یا جو آج کل 5 کا سکہ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا, کہ اس کے برابر جو ہے وہ معاف ہوتی ہے. تو بغل جو اصل میں اس زمانے میں یہودی کا نام تھا جو کہ سکے وغیرہ بنایا کرتا تھا, تو اس زمانے میں بہرحال یہ خرید و فروخت یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھی. تو کہا کہ جناب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اس کمپنی کے اندر صاحبان ایمان کی کثیر تعداد ہے, تو کیوں نہ ایک سازش کی گئی, باقاعدہ اس کے لیے پاکستان سے ایک ذاکر کو ہائر بھی کیا گیا, انہوں نے جا کر بڑے دلائل کے ساتھ لیس ہو گیا ہے, شاید ان کو پیسے پورے دیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ یہودی ہے, یہودی کی ملازمت جائز نہیں ہے. سہونی کی بات نہیں ہو رہی, سہونی اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات, ان کے بزنس کو پروموٹ کرنا, سب سارے مولا مر مراجے کے فتوے, لیکن عام یہودیوں کے نہیں. مثلا کوئی بھی یہودی جیسے پاکستان میں ہو تو آپ اس سے کوئی چیز بھی خرید سکتی ہیں, اس کی ملازمت بھی مثلا کی جا سکتی. تو اس کمپنی کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس طرح سے کیا اور وہاں پہ تقریریں کروائیں, صاحبان ایمان کی کثیر تعداد نے وہاں پر اپنے استعفے جمع کرائے, اور نیکسٹ ڈے ہی بلکہ شاید اسی دن دوسرے لوگ جو پہلے سے تیار تھے ان کے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرائے, اور یہ لوگ ہکا بکا رہ گئے, انہوں نے اپنے پیسے لیے, وہ اپنے آرام سے جو ہے وہ صاحب جنہوں نے جا کر تقریریں کی تھی وہ واپس آ گئے. تو کیا ہو, بعض اوقات اس طرح سے بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے, کسی کے بھی ہاتھ اس طرح سے بیوقوف نہ بنے. اور بعض اوقات دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مذہبی خوف و ہراس پھیلانے کی بھی آج کل ایک بہت بڑی قومی غلطی کے اعتبار سے آپ لوگ بھی اس میں حصے دار نہ بن جائیں. مثلا آقا سیستانی کی بیماری کی خبروں کی افواہیں اڑائی جاتی, ظاہر ہے کہ اولڈ ایج ہو گئی کہ سارے مہاراجے بھی بیمار, ہم جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں, یا رہبر معظم بھی بیمار ہوتے ہیں, علاج ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس طریقے سے عام, لیکن کیا ہے کہ اس کو یہاں پر ایک پینک پھیلایا جاتا ہے, یا اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ جناب فلاں دن آنے والے ہیں, حملہ ہونے والے, صاحبان ایمان ایک دوسرے کو احتیاط کریں اور ایک دوسرے کو میسج کی, جس سے پینک پھیلتا ہے, خوف اور ڈی مورلائز ہوتی ہے پوری قوم. اور آپ بھی اس سے آپ اپنے تئیں بڑا کام کر رہی ہوتی ہیں کہ میں اس میسج کو آگے فارورڈ کر کے قوم کو بڑا فائدہ پہنچا, نہیں آپ اور زیادہ ان کو سہما رہی ہیں ایک لحاظ سے. تو کیا ہے, باقاعدہ ان کا لندن آفس جو آ گیا سیستانی کا, وہاں پہ بھی چیز سوال لکھ کے پوچھا گیا کہ بھائی اس طرح سے ان کی بیماری کی خبریں آتی ہیں, انہوں نے پہلے تو شکریہ ادا کیا کہ آپ کو اتنا کنسرن ہے ان کی صحت سے, لیکن بعد میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کے تمام افواہیں ہیں, آغا سستانی میں مکمل ایک ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں. ہلکی پھلکی بیماری تو ظاہر ہے ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے, لیکن یہ دشمن آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو پھیلاتا. آپ کو پتا نہیں کہ مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار چکے ہیں جب پیغمبر اسلام کی شہادت کی جعلی خبر اور جھوٹی خبر کو نشر کیا گیا تھا. کسی بھی جگہ جنگ ہو رہی ہو اور کہا جائے کہ سربراہ مملکت مثلاً مارا گیا, مسلمان نہیں تو صرف یعنی صرف خبر سن کے ہی وہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں آدھی جنگ ہار جائیں گے. بات کی بات تو ایک طرف, تو اس طرح سے بددلی پھیل جاتی ہے. یہ قومی غلطی اس طرح سے نہ کریں کہ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کے میسیجز جو ہیں فارورڈ کریں, یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا اب ہم دو باتیں ہم نے شروع میں بیان کی, ایک خوفی تقیہ ہوتا ہے جو جان و مال و عزت و آبرو کے حوالے سے ہوتا ہے, اور دوسرا تقیہ مداراتی ہوتا ہے. تقیہ خوفی کی تو دیکھیں روایات بہت زیادہ ہیں جس میں جان و مال و عزت و آبرو کے ساتھ جو مربوط تقیہ ہوتا ہے. ایک تقیہ مداراتی جہاں جان و مال و عزت و آبرو کی بات نہیں ہو رہی, لیکن اس تقیہ کے ذریعے بہتر طریقے سے آپ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں, بہتر طریقے سے دوسرے کی ہدایت کر سکتے ہیں, اسلامی اخوت اور وحدت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی جہاں پر جن روایات میں تقیہ کو ایک سپر اور ڈھال کے طور پر تشبیہ دی گئی ہے وہاں اس سے تقیہ خوفی مراد ہے, اور جہاں پر حسن معاشرت اور پسندیدہ اخلاق سے نسبت دی گئی ہے وہاں پر تقیہ مداراتی مراد ہے. مدارات نرمی ملائمت اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کی دلیل میں ہشام نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی. امام نے فرمایا دیکھو ایسے امور مد انجام دو جس کی بنا پر ہماری سرزنش کی جائے, یعنی امام کو لوگ برا بھلا کہنے لگے, کیونکہ ناخلف اولاد کے کاموں کی بنا پر باپ کی ملامت کی جاتی. لہذا تمہارا جن افراد سے واسطہ ہے ان کے لیے باعث زینت بنو, ان کے لیے باعث عیب و برائی نہ بنو. اور امام نے یہ بھی فرمایا جس سے تقیہ مداراتی کی دلیل ہے باقاعدہ, ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو, ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو, اور ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ, ان کی تشیع جنازہ میں جاؤ, اور دیکھو کسی بھی جگہ وہ لوگ تم سے بازی نہ لے جائیں, کسی بھی جگہ وہ تم سے بازی نہ لے کے جائیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں ہیں. دیکھیں بنو عباس اور بنو امیہ کے دوروں میں بھی جو صاحبان ایمان یا جو علماء کرام ہوا کرتے تھے, اور آج بھی مدینے میں آپ جیسے دیکھ رہی ہیں کتنے خوفناک ترین ادوار سے شیعت کو بچا کر, مثلاً یہاں یہ شیخ عامری ہیں جو مدینے کے ہمارے شیعہ عالم دین, اور آج کل تو وہ تو خیر بیمار ہیں, ان کے بیٹے شیخ کاظم ہیں جو کہ بہرحال ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا, پھر نامعلوم بعد میں اس کے بعد کوئی ایسی خبر پتہ نہیں چلی, اور کافی توڑ پھوڑ ان کی جگہ کے اوپر مدینے کے ان شیعہ عالم دین کے جو گھر ہے اور جہاں امام بارگاہ اور سارے حاجی وہاں پر جاتے بھی ہیں, تو وہاں پر ان کے ساتھ کافی توڑ پھوڑ بھی وہاں کی ایجنسیز نے کی. تو اتنے خطرناک ترین ادوار میں بھی جبکہ اہل بیت یا علویوں کے ساتھ ارتباط کو ایک بہت بڑا سیاسی جرم بھی تو سمجھا جاتا تھا, ایسے موقع پر سوائے تقیہ کے شیعت کو بچا کر لانا کسی اور طریقے کے ذریعے ممکن ہی نہیں تھا, صرف تقیہ ہی بچا کر یہاں تک آپ کو لے کر آئے. دیکھیں تقیہ مداراتی جو ہے حج پر اس کے صحیح مظاہر دیکھنے میں آتے, ان کے ساتھ آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں. دیکھیں ویسے شیعت کا ایک نظریہ ہے عمومی طور پر کہ قالین پہ ہمارے ہاں سجدہ نہیں ہو سکتا, مثلا کپڑے پر سجدہ نہیں ہو سکتا, مٹی پہ ہوگا, پتھر پہ ہوگا, لکڑی پہ ہوگا, خاک شفا پہ ہوگا, مگر مسلمانوں کی صفوں میں وحدت کو برقرار کرنے کے لیے, ان میں ہم آہنگی لانے کے لیے آپ دیکھتی ہیں کہ مسجد الحرام میں بھی سجدہ گاہ ہم نہیں رکھتے ہیں, مسجد نبوی میں بھی الگ سے سجدہ گاہ بعض حالات میں جو ہے وہ نہیں رکھی جاتی ہے. فقہا کے بھی میں آرا اور اختلافات اس سلسلے میں بیان نہیں کر رہا ہوں, فقہی مسائل تھوڑے سے الگ ہیں. حالت اختیار میں اکثر علماء نے اجازت دی سوائے آیت اللہ خامنہ کی اور امام خمینی کی, جنہوں نے کہا کہ حالت اختیار میں بھی مسجد نبوی میں قالین کے اوپر مثلا سجدہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس کو تقیہ مداراتی تقیہ مصلحت آمیز کہا جاتا ہے. یہاں جان و مال و عزت و آبرو کا مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ مسلمان فرقوں کے ساتھ حسن معاشرت کا عنوان پیش نظر ہوتا ہے. یعنی اور یہ اتنا مضبوط مسئلہ ہے کہ بعد میں ان نمازوں کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ نے اس لحاظ سے تقیہ کی حالت میں پڑھی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ حج جو ہے یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے ختم ہوا, حج آئینہ اتحاد ہے نہ کہ آئینہ اختلاف. آپ دیکھ لیں کتنے مسالک کے لوگ وہاں پر حج میں ہم کو نظر آتے ہیں, سب لوگ اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں, اپنی وحدت کا مظاہرہ وہاں پر کرتے ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے مخالف نہ بنائیں, موافق بنائیں. جب یہ خلاف تقیہ پورے احکامات امام خمینی نے الگ سے جو ہے اس کے اندر بیان کیے کہ وہاں کن چیزوں کا ہمیشہ ان کی نماز جماعت میں شریک ہو, الگ سے نمازیں اپنی بلڈنگوں کے اندر قائم نہ کرو, اور جو ہے وہاں پر سجدگاہ نہ رکھو. خیر وہاں سجدگاہ رکھنے سے خود سجدگاہ کی توہین بھی ہوتی, وہ آتے ہیں بعض اوقات, پہلے تو سامانوں سے نکالی جاتی تھی سجدگاہ حاجیوں کے, اور اس کے بعد وہیں جو فوجی کھڑے ہوتے تھے یا پولیس والے اپنے بوٹوں سے مسل کے سجدگاہ کو جو بے حرمتی کیا کرتے تھے, تو یہاں پہ بھی چھین چھان کے لے جاتے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ایک ان سے الگ ہو کر نہیں رہنا ہے کہ آپ بالکل کٹ جائیں آپ مسلمانوں سے. جسے کہا جاتا ہے اتحاد بین المسلمین. اتحاد بین المسلمین جو علامہ ذیشان نگر جوادی جس زمانے میں میڈیکل کالج میں ہوا کرتے تھے, تو وہاں پر اکثر یوم حسین میں آیا کرتے تھے. تو وہاں پہ جو بھی کمپیئر ہوتا تھا بولا کہتا تھا کہ اب میں کسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو اتحاد بین المسلمین کی دائی ہے, اور اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے. ذیشان نگر جوادی آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جملے سے مجھے شدید ترین چیڑ ہے کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت. یعنی جب وقت پڑ رہا ہے تو ہم اتحاد بین المسلمین کر رہے ہیں, اور جب وقت نہیں پڑ رہا تو ہم پھر افتراق اور اختلاف کا شکار ہو جائیں. ایسا یہ جملہ ہی بالکل غلط. ہر موقع پر ہمیں وحدت کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اتحاد کے معنی ہم مذہب ہو جانا نہیں ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں, اتحاد کے معنی ہم مذہب ہونے کے نہیں ہے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ختم کرنے کا نام اتحاد. امام خمینی نے جو لا شرقیہ ولا غربیہ کا جو نعرہ لگایا تھا, وہ اسی وجہ سے نعرہ لگایا تھا. ہفتہ دیکھیے اس میں شیعہ و سنی کے اتحاد میں فقط دو چیز حائل رکاوٹیں, ایک تو وہابی اور دوسرا اسرائیلی یہودی. ان لوگوں کے آپس میں مجھے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی آپس میں کوئی مفاہمت ہونے پر. ہمیشہ تکفیری فتوے ان کی طرف سے آتے ہیں, یا ان کے ایجنٹوں کی طرف سے آتے ہیں, یا جو سازشیں کی جاتی ہیں سلسلے میں پھیلانے کی اور پیسہ خرچ کرنے کی, یہ سب اسرائیلی کر رہے ہوتے ہیں جس میں پیچھے جو فنڈنگ ہوتی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کا علی الخصوص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور ہفتہ وحدت اسی وجہ سے ہاں امام خمینی نے 12 سے 17 ربیع الاول تک کی تاریخوں کو قرار دیا تھا. اسی طریقے سے یوم القدس کے جو جلوس ہیں کہ ایک دن ہی, یعنی اسلامی دنیا کے مشرقی حصے انڈونیشیا سے عالم اسلام کا جو بالکل مغربی نقطہ ہے افریقہ اور نائجیریا کے, سب لوگ ایک دن ایک آواز ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کریں. تو بہرحال دیکھیے بہت, جب یہ حضرت عائشہ کے لیے اس قسم کے الفاظ اس نے حبیب یاسر حبیب نے استعمال کیے تھے, تو باقاعدہ آیت اللہ خامنہ نے پھر فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں ان پر تہمت لگانا, ان کی توہین کرنا یہ سب جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو انہوں نے دیکھی ان کے یہاں تو ویسے بھی تقیہ ہوتا ہے, انہوں نے نا اس کو یہ سیاسی فتویٰ ہے. تو باقاعدہ ٹی وی کے پروگراموں میں عجوبۃ الاستفتاد جو آج سے 15 سال پہلے مثلا جو لکھی گئی ہے, 20 سال پہلے لکھی گئی ہے, یہ شاید اس سے بھی پہلے, وہ دکھائی کہ دیکھیں ہمیشہ سے یہ چیز ہے. یہ نہیں کہ اس نے آج کہا ہے تو یہ اس قسم کا فتویٰ دے دیا ورنہ ہماری تعلیمات اس سے پہلے یہی تھی, نہیں ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زمانے میں یعنی اسلامی اتحاد کی جتنی ضرورت ہے آپس میں شیعہ و سنی افراد کے اعتبار سے, ان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے اپنا, یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. جیسے آیت اللہ بروجردی تھے, شیعوں میں آیت اللہ بروجردی تھے, اور اہل سنت میں اسی زمانے میں شیخ محمود چلتوت تھے جو جامع الازہر کے شیخ تھے, وائس چانسلر تھے جامع الازہر یونیورسٹی کے. جامع الازہر جو کہ یونیورسٹی ہے, جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو ہے, تو اس کے یہ شیخ تھے یعنی وائس چانسلر. تو آیت اللہ بروجردی نے مصر میں باقاعدہ دار التقریب بین المذاہب کے نام سے باقاعدہ اداروں کے بانی تھے آیت اللہ بروجردی مصر تک کے اندر. اور شیخ محمود چلتوت بھی, یہ جن کا اس سے پہلے ذکر آیا, باقاعدہ انہوں نے شیعوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ بھی جاری کیا تھا, اور کہا تھا کہ چاروں فقہوں جو مسلمانوں کی ہیں اس کے ساتھ پانچویں فقہ جو فقہ جعفر ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا بالکل صحیح. شیخ محمود چلتوت, یہ شیخ محمود چلتوت ہیں جو جامع الازہر کے پرنسپل. اس سے پہلے شیخ سلیم تھے, مجھے ان کا بھی آگے چل کر بھی آئے گا, پھر شیخ محمود چلتوت نے الگ سے اپنی کتابوں کے اندر اس کے تمام فتاوے بھی دیے. اچھا اب اس زمانے میں بھی, اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی اور مصر کے جو روشن فکر جو علماء تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں اختلافات کو حاشیے پر ڈال دینا چاہیے, شیعہ شیعہ رہیں, سنی سنی رہیں, سب اپنے عقیدوں پر کاربند رہیں لیکن ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ایک بہت بڑا قدم تھا. اس کام کو آگے بڑھایا جاتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی. امام خمینی نے سلسلے میں بڑا کام کیا, لیکن خود اس زمانے مصر میں ہی سید قطب جنہوں نے اخوان المسلمین کے نام سے باقاعدہ پورا پورا رسالے, اس کے ایڈیٹر بھی رہے اور اتحاد بین المسلمین کی بہت بڑی علامت سمجھے جاتے تھے مصر میں مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے, اور باقاعدہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلم طاقتیں اور خود جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں ان کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیا جاتا, ان کو باقاعدہ پھانسی دے دی گئی اسی جرم میں کہ یہ سب لوگوں کو آپس میں اس طرح سے شیعہ سنیوں کا اتحاد ہو رہا تھا, ان کے لیے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی, ان کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد حسن البنا جنہوں نے باقاعدہ اخوان المسلمین کی مصر میں بنیاد رکھی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں علامہ عارف حسین الحسینی, دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین ہونے جا رہا ہے اور ہر ہر مکتب فکر کو آپس میں قریب لا رہے ہیں, حکومت وقت کی طرف سے مثلا آرڈر آتے ہیں اور ان کو شہید کروایا جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے ان لوگ کبھی بھی یہ افراد ایسے کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں کہ جو اتحاد کی بات کرے, یہ ایسے افراد کو ہمیشہ لا کے پروموٹ کریں گے جو آپ میں اختلافات پھیلائیں. یہ وجہ ہے کہ سید جمال الدین اسد آبادی جن کو جمال الدین افغانی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں, ایران میں باقاعدہ پورے پورے میدان ان کے ناموں سے موسوم کیے گئے ہیں. جمال الدین اسد آبادی سید بھی تھے ایرانی بھی تھے, لیکن دونوں فرقوں کے لوگ انہیں اتنا پسند کرتے تھے کہ سنی آج تک انہیں سنی عالم دین کے طور پر جانتے. اور اسی طریقے سے شیخ محمد عبدہو ان کی آواز سے آواز ملا, یہ پورا پیغام اتحاد پوری دنیا کے اندر جو ہے پھیلا دیا. اور دیکھیں دار التبلیغ یہ جو دار التقریب بین المذاہب اس طرح کے ایران کے اندر بھی ہیں اور جگہوں پر بھی, ہمارے یہاں بالکل جہاں پہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کو آپس میں کسی طرح سے ملا جائے, اس طرح کا کوئی بھی ادارہ آپس میں نہیں جو دوسرے کو قریب لا سکے, تعصبات و دشمنیاں کم ہوں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک فقہ مقارن تک کی بنیاد رکھی گئی ہے. فقہ مقارن یعنی تمام طالب علموں کو اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو سب فقہ وہ پڑھیں, اس کے اندر ایک فقہ جعفریہ کو بھی اس سے بھی اگر استنباط کرنا ہو تو اس سے بھی استنباط کریں. تو بہرحال اس زمانے میں شیخ سلیم تھے جو جامع الازہر کے شیخ محمود شلتوت سے پہلے تھے, انہوں نے کام کیا سلسلے میں, اس کے بعد شیخ محمود شلتوت آئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں ہونے کا بھی فتویٰ انہوں نے دے دیا شیعوں کے, اور فقہ جعفریہ پہ عمل ایسے ہی ہے جیسے دیگر فقہوں کے اوپر عمل, اور انسان اسی طرح سے بری ذمہ ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ جامع الازہر کی ایک زمانے بڑی وہ تھی سے اسلامی دنیا میں, جو جامع الازہر کہہ دیتی تھی بالکل حرف آخر سمجھا جاتا تھا اسلامی رائے کے حوالے سے. انہوں نے تعصبات کی نظر اس پوری یونیورسٹی کو کر دیا, اور آج یہی وجہ ہے کہ جامع الازہر کا پورا تشخص اور وقار ختم ہو کے رہ گیا, اور تعصب کی نظر وہ پوری جامع الازہر ہو گئی, اور آج اس کی کوئی سے اور کوئی کریڈیبلٹی اور کوئی چیز باقی نہیں رہی, نہ اس کا کوئی وقار ہے نہ اس کی آج کوئی حیثیت. اس طرح کے اداروں کو کمزور کیا گیا. تو دیکھیے اب بھی کوئی آج بھی دیکھیے اگر کوئی عالم میں کہوں کوئی ذاکر مثلا مقرر کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ کہے کہ بھائی ذرا ہم لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو ہلکا کر دیں, ہمارے برادران اہل سنت کہیں تنگ نہ ہو رہے ہوں, آواز کم کر دیں, کوئی طالب علم نہ پڑھ رہا ہو آواز کم کر دیں, کہیں کوئی مریض نہ ہو, کسی سوتے ہوئے شخص کو اذیت نہ ہو, یقین کیجئے کہ آدھا تعصب سننے والے کا اس جملہ سن کے ختم ہو جائے گا. کوئی آگے بات تو کیجیے سلسلے میں, آج کوئی بات سننے کے لیے کوئی کبھی آمادہ ہی نہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ چیز جو ہم جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں. امام خمینی سے زیادہ کوئی شجاع ہوگا جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا, مگر کیا ہے تقیہ مداراتی کے باقاعدہ امام خمینی نے فتاوے دی, تقیہ مداراتی کے ان کے پیچھے مثلا کہا جاتا یعنی جو فتاوے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ نماز جماعت پڑھیں, جو بلند آواز سے پڑھے جانے والی نمازیں اس میں کم آواز کے ساتھ پڑھیں. آئمہ نے کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو کیا نعوذ باللہ, آئمہ ڈرتے تھے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں باتوں کو سمجھنا چاہیے. تقیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بالکل لوگوں نے فراموش کر دیا ہے, اپنے پروگراموں کو حتی الامکان چھپا کے کریں, لوگوں کے سامنے زیادہ شو آف نہ کریں, اندرونی طور پر زیادہ مضبوط ہوں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اندرونی طور پر مضبوط ہوئے بغیر اپنے کمال و جمال کا مظاہرہ کرنا پوری قوم کو مروا دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں, باقاعدہ اتنے اہم ترین موضوع ہے کہ آقا سیستانی نے پورا رسالہ لکھا ہے, رسالہ فی التقیہ. فاضل الانکارانی نے پوری کتاب تقیہ کے موضوع پر لکھی, ناصر مکارم شیرازی نے سپر اسلام کے نام سے پوری کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی. لیکن کیا ہے کہ مناظر بازی کی وجہ سے یہ مجالس, اس طرح کی جو مجالس پڑی جس سے سخت نقصان ہوتا ہے, تبرع غلط طریقے سے کیا جائے تو نقصان اس سے ہوتا ہے, تبلیغ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب بھی کہا جاتا ہے نا کسی احمق سے دوستی نہ کرنا کہ تمہیں فائدے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. ریچھ نے اپنے مالک کی ناک پہ مکھی بیٹھے دیکھی تھی تو ریچھ نے اپنے مالک کی ناک پہ جب مکھی بیٹھ کے بیٹھی دیکھی تو اس نے پتھر مار کے بہت بڑا سا مکھی کے ساتھ مالک کو بھی ختم کر دیا. تو ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں جسے اسلامی ختم ہونے اسلامی کو خطرہ اور نقصان پہنچ جائے. جب بھی دیکھیں دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں میں تقیہ ہے. البتہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں تقیہ کرنا حرام ہے, یہ آپ ضرور دماغ میں رکھ لیجیے. وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ وہ کون سی جگہیں جہاں حرام ہے. دیکھیں بعض لوگ اسلام کے ابتدائی حصوں میں جو تقیہ کے مخالفین کہتے ہیں دیکھیں کہاں تقیہ ہوا تھا. دیکھیں اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ اگر لوگ اس زمانے میں تقیہ کرتے تو کفر و شرک تقیتاً یعنی ظاہر کرتے تو اسلام کبھی پھیلتا ہی نہیں. ابتدائی دور میں اس لحاظ سے بہت سارے افراد کے اوپر تقیہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا تھا اور نقص نبوت جو ہے اس سے لازم آتا. تو تقیہ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کا نام ہے. جہاں یہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو بلکہ نتیجہ اس کے برعکس نکل رہا ہو تو پھر تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. ایسے جو مقامات ہیں ان کو مستثنیات تقیہ کہتے ہیں, ایکسیپشن ہیں تقیہ میں. امام خمینی فرماتے تھے کہ یعنی وہ مقامات جہاں تقیہ کرنا حرام ہے, فرماتے کہ وہ واجبات و حرام جن کی اسلام میں خاص ایسی حیثیت ہے اس میں تقیہ نہیں ہو سکتا. جیسے مثلا کعبے اور مشاہد کو ویران کرنے میں کوئی تقیہ کرے نہیں, اب یہ ایسی چیز ہے اس میں تقیہ نہیں ہو سکتا. قرآن یا اسلام کو رد کرنے میں کوئی تقیہ کرے یا اس جگہ کے اوپر مثلا کوئی تقیہ کرے کہ جہاں پر دین شدید انحراف کا شکار ہو رہا ہو اور الہادی مذہب کی مانند ہمارا دین بن جائے, ایسے موقع پر تقیہ نہیں. جیسے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جن کی نسلیں مثلا جو امریکہ اور ان جگہوں کے اوپر مغرب ممالک میں کافر ملکوں میں جا کر رہتے ہیں, ایک دفعہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ان کی چند نسلوں کے بعد اس میں سے اکثریت مثلا عیسائی ہو گئی ہے, بالکل لا مذہب اور لا دین ہو گئی, ایسا تقیہ نہیں چلے گا. اندرون سندھ میں کتنے افراد ایسے میں ہمیں ملیں گے جو مولائی کہے جاتے ہیں جن کے آبا و اجداد کبھی شیعہ تھے, وہ تقیہ میں گئے, اتنا زیادہ تقیہ میں گئے کہ ان کی اولادوں سے دین ختم ہو کے رہ گیا, یہ اتنا تقیہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی تقیہ حرام ہے جس کا مسلمانوں میں کوئی خاص وقار, کوئی خاص مقام ہو. اگر وہ کسی فعل حرام کو تقیہ میں انجام دے, کسی واجب کو تقیہ میں ترک کرے تو توہین مذہب اور دین کی حد تک لازم آئے گی, اس پہ تقیہ حرام. جیسے چھٹے امام فرماتے تھے کہ میں شراب پینے میں ہرگز تقیہ نہیں کروں گا, اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا جو مقام ہے, امام کا تقیہ کرنا یعنی پورے دین کی حد تک کا باعث بن جاتا. یا جب کوئی اسلام کی کوئی ایسی اصل یا ضروریات دین میں سے کسی چیز میں تقیہ, مثلا کوئی جابر حاکم ہو وہ نکاح طلاق یا نماز و حج کے احکامات کو تبدیل کر رہا ہو اور ہم اس میں تقیہ کر جائیں, نہیں اس موقع پہ تقیہ نہیں. اب یہ تو ہر چیز تبدیل کر رہا ہے, یہ تو الہادی مذہبوں کی مانند اسلام ہو کر رہیے گا, اب تقیہ نہیں. جیسے کہ مصطفیٰ کمال اتاترک تھا, اس نے پوری نماز کو تبدیل کرے گا, کوئی بھی نماز عربی میں نہیں پڑھے گا, ترکی زبان میں نماز پڑھی جائے گی باقاعدہ. یہ رہبر معظم جب ترکی کے اس پہ گئے تھے تو مصطفیٰ کمال اتاترک کے اس پر نہیں گئے تھے, مقبرے پر. ایک شخص تو دین اسلام کو اس نے اتنا نقصان پہنچایا, اور ہمارے یہاں تو خیر باقاعدہ اس میں اس کا نام اس میں پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو چیپٹر ہوتا ہے باقاعدہ. تو ایسی جگہوں پر تقیہ جہاں دین ختم ہو رہا ہو وہاں پر تقیہ جو حرام ہوتا ہے. اچھا بہت سے لوگ جو بہت زیادہ اس حد تک کبھی بھی اٹھنے کے خلاف ورزی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مثلا جو قرآن کی جو آیت بھی ہے کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے دیکھیے خدا نے منع کیا ہے. ہر جگہ پر تقیہ کرنا چاہیے, کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ تقیہ نہ, نہیں ایسی جگہ ایسا بھی نہیں. اگر ایسے ہی ہوتا کہ ہر جگہ پر تقیہ ہوتا تو میدان جنگ میں جانا ہی حرام ہو جاتا, کہ وہاں تو لازمی موت سامنے نظر آ رہی. امام حسین جب قیام کر رہے تھے تو معلوم تھا کہ اس موقع پر اگر تقیہ کر جائیں گے تو اسلام کی بنیادوں کو شدید دھچکا پہنچے گا. ایسے افراد جنہیں معلوم ہے کہ اب تقیہ کا کوئی فائدہ نہیں, جیسے کہ روایتوں میں بھی آیا کہ تقیہ خون کو محفوظ رکھنے کے لیے جائز کیا گیا ہے, لیکن اگر خون کو پہنچ جائے تو پھر تقیہ جائز نہیں. اصول کافی باب تقیہ میں دوسرے جلد کی جو روایت ہے, یعنی مثلا جیسے ایران ہے, اگر یہ تقیہ کر بھی لے تو آپ کا کیا خیال, ایران کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ مثلا ایران جب بھی کہتا ہے اگر ہمیں اندازہ بھی ہوا کہ حملہ ہم پر ہونے والا ہے تو ہم انتظار نہیں کریں گے, ہم خود پہل کر دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے ایران کا جو ایٹمی یا نیوکلیئر پروگرام جو ہے, ایران اگر اس سے رول بیک کر بھی جائے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بہت سارے ہمارے ٹی وی پہ جو مذاکرے آتے ہیں یا بہت سارے صاحبان ایمان جو ڈرائنگ روم کی جو گفتگو ہوتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی طاقت سے وہ کرنے کی, اور شاہ ایران بھی تو تھا دیکھیں اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ رول بیک کر بھی جائیں گے تو انہیں چھوڑا جائے گا؟ اتنے سادہ سمجھتے ہیں آپ؟ ہم بے وقوف ہیں جو اس قسم کی جو سوچ رکھتے ہیں. تو بہرحال تو اب جو ہے اب اس موقع پہ کوئی دقل نہیں. ہاں تو بہت سے لوگ دیکھیں جو بڑے افراد ہیں نا ان کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. بہت سارے نوجوان اکثر جب جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں بعض بڑی شخصیات کی مثال لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں تقیا جو ہے حرام ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں مخصوص حالات میں جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہوتی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا امام رضا نے اگر ولی عہدی قبول کی تو ہر شخص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان پر تان کرنا شروع کر دیں. امام حسن نے جو صلح کی اپنے اس زمانے کا ایک تقاضا تھا اس کے مطابق عمل کیا. بعض علماء نے شیعت کو بچانے کے لیے بعض حالات میں درباروں سے وابستہ ہونا پڑا, جس کے متعلق ایران کے بڑے مفکر تھے اور رائٹر بھی ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ میں گاندھی جی کو علامہ مجلسی سے بہتر سمجھتا ہوں. اب دیکھیں اس قسم کے الفاظ, یعنی اتنی بڑے بڑے مقدس علماء کے لیے بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ان کا درباروں سے وابستہ رہنا, کہ وہ درباروں سے وابستہ تھے. دیکھیں صاحب ابن عباد شیعت کہا جاتا ہے کہ جتنی تبلیغ صاحب ابن عباد نے کی شیعت کی شاید ہی کسی نے کی ہو, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کوئی علماء کی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی نہ پڑھی جاتی ہے کبھی, کہ ان کا نام جو صاحب پڑا تھا ابن عباد کا, صاحب کیوں, یعنی بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہنے والا. نصیر الدین توسی جو تھے ہلاکو خان کے وزیر ہوا کرتے تھے, شیعت کو کس طریقے سے بچا کر لے کر آئے. ایک دفعہ ان عالم کا بھی تذکرہ میں نے کیا تھا جنہوں نے اپنا امامہ شاہ کے شاہ ایران جو رضا شاہ پہلوی کا جو باپ تھا اس کے قدموں میں لے جا کے رکھ دیا تھا اپنا امامہ, اور وہ حکم واپس لیا تھا کہ عورتوں کو بے پردہ ہو کے جو ہے وہ روزے معصومہ قوم اور امام رضا کے روزے میں داخل ہونے کا حکم نامہ واپس لیا تھا. کہ میرے امامے کی کوئی حیثیت نہیں, اس وقت اسلام کی حیثیت زیادہ. تو علماء کی اکثر الگ ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے سامنے, فقط اگر وہ کام ان کا آ جائے. دیکھیے کیسے عالم ہے امامہ بادشاہ کے قدموں میں رکھ رہے ہیں, ان عالم کی عزت کی اسلام کی عزت کے آگے کوئی حیثیت نہیں, قربان کر دیا جائے گا اس کو, جیسے کہ امام نے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا اسلام کے لیے. اب اس موقع پر اسلام کو بچانا, اسی طریقے سے لوگ مثلا آیت اللہ باقر الصدر کی مثال جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, انہوں نے بھی تو دیکھیے قیام کیا تھا اور اس کے بعد پھر اعتراض کرنا مثلا شروع کرتے ہیں آقا خوی اور آقا سیستانی پہ. تو دیکھیے وہ ان کی ایک الگ ذمہ داری. شہید ہونا یا مارا جانا بہت آسان چیز ہے, جان دینا دیکھیے اس وقت ضروری ہوگا کہ جب باقاعدہ جان دینے سے اسلام کا, آپ کی موت سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو. اگر کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہو تو یہ ہلاکت ہوگی, شہادت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ اقدام کیا کہ کسی بھی اعتبار سے امام مکے میں حاجیوں کے بھیس میں آئے وہ اشخاص کے ہاتھوں شہید نہ ہو. یعنی اپنا پروگرام رکھا تھا کہ کہاں مجھے شہید ہونا ہے, کہاں شہید ہونے میں اسلام کا فائدہ ہے. جیسے کہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی جن کے متعلق آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ ان سے بڑھ کر تاریخ دان کوئی بھی نہیں گزرا. ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے کہا کہ باقاعدہ یہ پروپیگنڈا حکومت کی طرف سے کیا جا چکا تھا کہ امام مظلوم بیعت کر چکے. اچھا امام نے لیکن کہیں بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا, تقیتن خاموش رہے. کیوں؟ معلوم تھا کہ اگر میں یہاں پر بولا کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے, میں نے بیعت نہیں کی ہے, تو ان کو امام کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا. اور یہ مشہور کر دیا جاتا کہ امام کو ان کے اپنے شیعوں نے یوں قتل کر دیا کہ امام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. امام تقیتن خاموش رہے, کچھ کہا ہی نہیں. یعنی دشمن منصوبہ بنائے آپ اس کے جال میں پھنس کر جائیں اور اس کا ایک آسان ہدف اور ترنے والا اس کے لیے بن جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا, موت سے نہیں ڈرتے تھے, مگر موت دشمن کے پروگرام کے تحت نہیں بلکہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت موت کو ہم اختیار کریں. تو ہم بعض اوقات مجتہدین پر اور نائبین امام کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کر دیتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری بخوبی سمجھتے ہیں جو آپ کے لیے ایک ایک لمحے کا حکم خدا بیان کر رہے ہوں، آپ کے لیے بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کر چھوٹے چھوٹے بیت الخلاء جانے تک کے احکامات کو بیان کر رہے ہوں، کیا وہ اپنے فریض شرعی سے واقف نہیں ہوں گے؟ کیا ہم جیسے چند جاہل افراد ان کے فریض شرعی کا تعین کریں گے، ان پہ کیا کب کیا چیز واجب ہے اور کب ان کے اوپر قیام کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور کب ان کے لیے حرام ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر لحاظ سے دیندار افراد ہوں وہ بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، بے دین ہوں وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اچھا، اب جو موجودہ دور ہے اس میں اس دور تقیہ میں مومنین کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. کچھ ذمہ داریاں، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں، جو کام پہلے کرنے کے ہیں انہیں پہلے کریں، جو کام بعد کے کرنے کے ہیں انہیں بعد میں کریں. لیکن سرجن انسان کیسے بنتا ہے؟ پہلے انٹر کرتے ہیں پری میڈیکل سے، پھر میڈیکل کے 5 سال کرتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان ڈاکٹر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریزیڈنسی کی جاتی ہے، امتحانات پاس کیے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے سرجن بنتا ہے، پھر تجربہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر ماہر ہوتا ہے. البتہ اس طرح سے نہیں، وہ جو لطیفہ ہے کہ دماغ کا آپریشن ہو رہا تھا، جو میں نے سنایا بھی تھا، مریض بیچارہ بڑا گھبرا رہا تھا، دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے تو وارڈ بوائے آیا ہے کہ فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے کئی فلمیں اس آپریشن کی پہلے سے دیکھ رکھی ہیں. تو اس طرح کے تو نہیں، تو جو اتنا ایکسپیرینس ہو جائے پھر جا کے سرجن بنے گا وہ. تو اب اگر فرسٹ ایئر کے طالب علم کو ہم اسلام سرجری کرنے کو دے دیں تو کیا حشر بنے گا مریض کا؟ اسی طریقے سے پہلے قوم کو اندرونی طور پر مضبوط ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں قومی طور پر تو علماء آپ کی بیک پر ہوتے ہیں، زعماء بیک پر ہوتے ہیں، عوام آپ کی بیک پر ہوتی ہے، نوجوان آپ کے قابو میں ہوتے ہیں. بعض اوقات چند لاؤ والی نوجوانوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے. اپنے قائدین کی بات ماننا ہے، اپنے رہبروں کی بات ماننا ہے، اور لوگوں کو مرجعیت کے اس کے شیلٹر کے میں لے کر آنا ہے. تقلید کرانے کا حکم یہی تو ہے. باطل اخباریت کو پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ باطل اسی وجہ سے کر رہا ہے تاکہ کسی طرح سے بھی ان کو رہبری اور تقلید کے اس میں سے نکال دیا جائے، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہو جائے، کوئی کسی کی بات نہ مانے، پھر ایک مجمع اور بھیڑ ہوگی اور اس کو کبھی بھی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے لوٹا جا سکتا ہے پوری قوم. جہاں آپ کو واضح نہ ہو وہاں پر سوال لکھ کے پوچھیں. تو ایک تو چیز ہے کہ جو کام پہلے کرنے کے ہیں انہیں بعد کے لیے نہ رکھیں اور بعد کے کام پہلے نہ کریں. ہم لوگ بہت بعد کے کام ابتدائی طور پر انتہائی کمزوری کی حالت میں کرنے لگتے ہیں. جیسے وہ اپنے لڑکے کو دیکھا تھا، بچے کو کیسے اپنی پسلیاں دکھا رہا تھا، تو اس طرح کی چیز نہ ہو. یعنی اتنے کمزور ہو بھی اندرونی طور پر مضبوط ہونے کی بہت ضرورت ہے. شور اتنا مچانا شروع کر دیا، پتہ تو دشمن آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوا چلا جا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے آپ کے صرف شور مچانے کی وجہ سے. جیسے کہا جاتا ہے نا، کسی جگہ پر کوئی بھونک رہا ہو کسی جگہ پر کوئی جانور، اور وہاں سے گزرنے والا چاہے وہ کسی کو کاٹ بھی کچھ نہیں رہا ہے، لیکن ہر شخص جب اس گلی سے گزرے گا تو ڈنڈا لے کے گزرے گا، پہلے سے تیار ہو کے آئے گا وہاں سے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ دشمن کو اتنا ہوشیار کر دیں، اتنا خبردار، وہ تو وسائل اکٹھے کر رہا ہے، سب بندی کر رہا ہے ہر لحاظ سے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف شور مچایا اس کے بعد گھر جا کے لیٹ گئے. تو ایک تو چیز یہ. دوسری چیز اس کی ہے کہ اپنے آپ کو اس تقیے کے دور میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ سازش ہے، بڑی چیز آپ کو نہیں بتانے دے رہے. جی، بہت بڑی چیز ہے، اور وہ ہے مدارس کا قیام. جتنے زیادہ مدرسے ہوں گے، دیکھیں واحد وہ جگہ ہے کہ چاہے گھر گھر آپ درس و تدریس کا سلسلہ قائم کریں، لیکن یہ کام جو باضابطہ طور پر مدارس کے اندر ہوتا ہے، یہ کبھی بھی عام مجالس کا عنوان بھی یہ چیزیں نہیں بنتی. مثلا یہ جو ہم ابھی گفتگو کرنے کا کسی مجلس میں کبھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بہت سارے اور موضوعات ایسے ہیں، لوگ کہیں گے بھائی مجلس کا عنوان یہ چیزیں ہوتی ہیں، کہاں سے آپ لے آئے؟ کسی بھی چیز پہ گفتگو کریں آپ، کہتے ہیں یہ تو عنوان ہوتا ہی نہیں اس کا، نہ کوئی مسائل فقہ بیان کرنے دیتے ہیں، نہ عقائد کی کوئی صحیح بات کریں اس کے اندر، کہتے ہیں نہیں یہ اس کا عنوان نہیں ہوتا. اخلاقیات کی بات کریں، کہہ رہے ہیں آپ نے اس کے اندر واضح نصیحت شروع کر دی ہے، ہمیں تو بس فلاں چیز اس کے اندر چاہیے. تو یہ سب کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب سے آپ کو کاٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے کہ کسی بھی طرح کے کوئی بیان کی ضرورت ہی نہیں، بس صرف مرثیہ پڑھو اور بات ختم کرو، باقاعدہ اس کے خلاف بہت سے علاقے ایسے ہیں کراچی کے پوش ایریاز وہاں پہ تو اس کے نعرے بھی لگنے لگے ہیں کہ اب یہ ذاکرین کو بلانے والا نے کی بھی ذمہ داری بھی اس کو ختم کرے, صرف لوگ صرف یہاں پر آنسو بہانا مقصد ہوتا ہے, ہم آئیں آنسو بہائیں یہاں پر چلے جائیں اور صرف مرثیہ پڑھو اور گھر جاؤ, اس کے علاوہ مجلس میں کوئی بات بیان نہیں ہونی چاہیے, سرے سے کوئی بات بیان ہی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ تمام چیزیں کہ یہ اگر گھر گھر اس قسم کے درس منعقد ہونے لگیں, ہر علاقوں کے اندر کچھ ایسے مدرسے قائم ہونے لگیں, مدارس کا قائم, کیونکہ باضابطہ طور پر یہ چیزیں لوگ مدرسوں ہی کے اندر جا کر جو ہے وہ سیکھیں گے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اب دیکھیں بہت ساری, جیسے میں نے ابھی کہا کہ صرف شاعری ہی ہو رہی ہے پوری پوری مجلس کے اندر, تو ایک چیز ہمیں اور خیال رکھنی ہے, بعض اوقات غلط طریقے سے بھی تعصب کے لیے جو ہم بہت سارے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اس سے عام عوام کے اندر ایک بہت ویسا تاثر ابھرتا ہے. اب ہم ایک چیز پہ گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سا کہ عزاداری امام مظلوم علیہ السلام وسیلہ ہے یا ہدف؟ امام حسین کی جو صدائے استغاثہ تھی کیا وہ پانی کے لیے تھی؟ امام کی جو حل میں ناصر انصرنا کی صدا تھی وہ کیا پانی کے لیے تھی؟ کیا آزاداری کا مقصد فقط یہ ہے ان مجالس کا کہ ہم ذکر مصائب سنیں, امام کو کتنے تیر لگے, کتنے زخم لگے, کس نے مثلا ظلم کیا, ہم بس وہاں سے روئیں اٹھیں, تبرک لیا, گھر واپس آئے, پرانی زندگی ویسے شروع کر دی؟ کیا حل میں ناصر ینصر حل میں ناصر ینصرنا کی صدا اس لیے تھی کہ, یعنی خود ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا امام کا اپنا ہدف کیا تھا. اریدو انامرا بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیرو بسیرت جدی, و ابھی خود امام ڈاکومنٹ کر کے گئے, لکھ کر دے کے گئے ہیں کہ میرا ارادہ اس سے کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد اور اپنے جد کی سیرت پر چلوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں, میرا مقصد یہ ہے. اس کا تو کہیں بھی ذکر نہیں. آزاداری برائے آزاداری, ہم آزاداری برائے آزاداری منعقد کریں یا آزاداری برائے اصلاح امت جدی یہ منعقد کریں؟ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو وسیلہ تھا وہ ہدف بن گیا. دیکھیں ہدف حاصل ہونے کے بعد آگے نہیں بڑھا جاتا, منزل پر مقیم ہوا جاتا ہے ہمیشہ. ہم صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بھی تمام چیزیں ضروری ہیں, مصائب کی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, لیکن صرف یہ نہیں. دیکھیے یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ امام نے یہ حالت کیوں قبول کی, کس مقصد کے تحت ہوئی, اس راہ کا انتخاب کیوں کیا. صرف شہادت کی تفصیلات نہیں اس سلسلے میں ہوں گی. آپ خود سوچیں نا کہ حضرت علی اصغر کی قربانی امام نے کیوں دی, علی اکبر کی قربانی امام نے کیوں دی, اتنے مصائب جو ہے کیوں اٹھائے, عباس کی قربانی جو وہ کیوں دی. لیکن کیا ہے لوگوں کی دلچسپیاں فقط ان کے جسمانی زخموں کی حد تک رہ گئی. جس مقصد کے لیے وہ زخم برداشت کیے اس کا دور دور تک پتا نہیں. یہ سب کیوں ہوا, یہ سب بھی تو بیان ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہدف جب صرف آزاداری برائے آزاداری ہو تو پھر ہدف پر بات نہیں ہوگی, پھر فقط امام کے جسم پر بدن پر ان کے زخموں کی تصویر کشی ہوگی, صرف زخم گنے جائیں گے. ہدف اگر فقط رونا ہو, تبرک حاصل کرنا ہو اور پھر پرانی زندگی پر واپس لوٹ جانا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی تبدیلی ہے, نہ کردار میں کوئی تبدیلی ہے, نہ اخلاق میں کوئی تبدیلی ہے, نہ دین کا کوئی احیاء ہے. حسین کے ماننے والوں ان کے مخالفین کے عمل میں کوئی فرق ہی نہیں. لیکن اگر ہدف پر توجہ ہو, ان کا کردار, ان کے کارناموں کو قرآن سے, احادیث سے, احکامات دین, معاشرت, اخلاق, سب موضوعات کو شامل کیا جائے گا, تب جو ہے امام کا ہدف پورا ہوگا. جب اسے ہدف سمجھا جائے گا تو پھر دیکھیں اسی چیز کو اگر ہم ہدف سمجھیں, بس ان کے جسمانی تکالیف کا کے لحاظ سے ذکر کریں, ان کے مقصد کا ذکر نہ کریں کہ جس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر تو ترقی ہوگی لیکن اصلاح امت جد والا جو نظریہ اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. دیکھیں وسیلہ جب ہدف بن جاتا ہے تو آگے کا کوئی مرحلہ پھر باقی نہیں رہتا. یہاں مجلس سن کر کام ختم سمجھا جاتا ہے, منزل پر پہنچ کر مقیم ہوا جاتا ہے, آگے نہیں بڑھا جاتا. لیکن جہاں مقصد اور ہدف امر بالمعروف ہو اور اصلاح امت جد ہو, وہاں مجالس سن کر کام شروع ہوتا ہے, ہمارے یہاں بالکل الٹا مسئلہ ہے, مجالس سن کر تبرک لے کے کام ختم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس وجہ سے کہ ہدف ہمارا تھا صرف فقط رونا, وہاں کی حد تک ہم رہ گئے. لیکن جہاں ہدف ہو اصلاح امت, وہاں پر مجالس سننے کے بعد کام شروع ہوتا ہے. اب مجلس میں جو شخص بھی سن کر آتا ہے نا, اب اس کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ صدائے استغاثہ امام کی کیوں تھی, میں اس پر لبیک کیسے کہوں, میری شرعی ذمہ داری کیا ہے, میں اپنی شرعی ذمہ داری کا تعین کیسے کروں, امام حسین ان کے خانواد رسول نے اتنی قربانیاں جو دی ہیں اس کے لیے میں کیا کروں, امام زمانہ کی غیبت میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ پھر علم حاصل کرے گا, پھر عمل کرے گا, پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, گھر والوں کو تبدیل کرے گا, معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے گا, عملی اقدامات کی طرف جائے گا. لیکن جہاں پر خدا نخواستہ صرف اس مقصد پہ کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہو, تو وہاں پر تو ہر چیز پھر کام ختم ہو جائے گا بس اس کے بعد. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے میں ابھی بھی آپ سے کہہ دوں, شاید اب دیکھیے میں ایک شیخی بگاڑنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. شیخی کیوں بگاڑ رہا ہوں کہ شاید ہی آپ میں سے کوئی اتنی مجلس سے سنتا ہوں جو میں سن آپ سے دماغ میں آئے گا نا, اچھے لگ رہا ہے کہ طور طریقے سے شاید ان چیزوں کے خلاف ہے. جتنے نوحے میں سنتا ہوں ان میں سے شاید ہی کوئی سنتا ہوں, لیکن یہ شیخی میں کیوں بگاڑ رہا ہوں, صرف اس وجہ سے یہ شیخی بگاڑی جا رہی ہے کہ جو بھی اصلاح امت کی بات کرتا ہے پہلے اسے لوگوں سے محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا. سمجھا جاتا ہے کہ دین و شریعت کی بات کر کے ہمیں اہل بیت سے ہٹانا چاہتا ہے, گویا عمل صالح اور اہل بیت یعنی یہ ایک دوسرے کی گویا جیسے ضد ہوں. جی نہیں, یہ کہ سکے کے دو رخ ہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ امام نے تمام تکلیفیں کیوں برداشت کی تھی. آپ خود سوچیں کہ تمام یہ زخم جسم کے اوپر جو برداشت کیے ہیں, سب چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں کیوں ہیں, یہ اسی کے لیے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کا احیاء ہو جائے. لیکن وہ ہماری عزاداری کی تمام ان سے نکلتا جا رہی ہے چیز, لیکن اس کی اگر کوئی بات کرے تو فوراً اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں, یا تو مقصر ہونے کی لگاتے ہیں, دشمن اہل بیت ہونے کی لگاتے ہیں, اچھا ہی ہمارے عزاداری سے ہٹانا چاہتا ہے. نہیں, آپ کو زیادہ بہتر طریقہ سے عزاداری کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مقصد بھلا دیا آپ اس کی طرف آئیے. دیکھیے اب ایک بات اور آپ کے سامنے میں صرف ایک بات بیان کر دوں, وہ یہ ہے کہ ابھی اگر سے ہاں 15 منٹ ہیں, میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اگرچہ وہ کمیونٹی کافر ہیں, غلط ہیں, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, لیکن دیکھیں جو بھی منظم ہو کے کوئی کام کرے گا, بھیڑ مجمع طور پر نہیں قوم بن کے کام کرے گا, ہمیشہ اس کو فائدہ ہوگا. اسلامی احکامات پہ کوئی کافر بھی عمل کرے تو اس کو دنیا کے اندر تو فائدہ ہوگا, چاہے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک کمیونٹی ہے اور وہ ہے قادیانی. 100 سال پہلے, میں عبرت کے لیے ایک چیز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کی ابتدا ہوئی تھی اور انہوں نے 100 سال جشن بھی کچھ عرصے پہلے ہی منایا ہے ان لوگوں نے, غلام احمد قادیانی نے, ایک شخص نے اس کی ابتدا کی تھی, لیکن منظم انداز میں کام کیا, منظم انداز میں. اور آج ان کی تعداد تقریباً 1,70,00,000 ہے پوری دنیا میں, صرف 100 سال کے عرصے میں. زیادہ تر بہرحال انڈیا, پاکستان اور جرمنی میں ان کی تعداد ہے. انڈر گراؤنڈ تبلیغات کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹ ان دا ورلڈ, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کسی بھی مسلک نے ویسے پھیلنے کے اعتبار سے ترقی نہیں کی. لیکن کہیں آپ کو ان کے اشتہارات کسی جگہ نظر آتے ہیں, چاہے چلے پاکستان کے اندر تو بہت ساری پابندیاں ان کے اوپر, لیکن اور جگہوں پہ جہاں پابندیاں نہیں, کہیں اشتہارات نہیں ہوتے, کہیں ایسے بڑے اجتماعات کے ہر شخص کے کان کھڑے ہو جائیں ان کے لیے, کہیں ایسا نہیں. تو ہم لوگ اپنے مذہب حق پہ ہوتے ہوئے اس طرح کی تبلیغات نہیں کر سکے. اتنی بڑی تعداد میں کہاں ملتا ہے ہمیں کہ اب جو لوگ ہم جو ساتھ رہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے متاثر نہیں کر پاتے جو ہمیشہ اتنی بڑی تعداد اکثریت کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. انقلابی ایرانی اسلامی ایران کے سامراج کو چھوڑیے, وہ ان لوگوں نے کام کیا, افریقہ میں ان لوگوں نے کام کیا, وہاں ایک تعداد ہوئی. اور پچھلی دفعہ علامہ سعید اختر رضوی کی میں نے مثال دی تھی, اکیلے شخص نے 1,00,000 لوگوں کو کیا, وہ ایک الگ ہے, ایک شخص کا کام ہے, وہ بھی خاص جگہوں کو اس نے اختیار کیا تھا. ہمارا کیا رول ہے, ہم کیا ہیں, ہم تو کچھ بھی ہمیں اپنے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا. صرف پاکستان کے اندر ہی قادیانی کی تعداد تقریباً 40,00,000 ہے, کفر کے فتووں نے قادیانیت کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، بلکہ یہاں سے ان کو بدر کیا گیا، انہوں نے جرمنی میں جا کر اپنا پورا مرکز بنا لیا، باقاعدہ ایم ٹی اے کے نام سے اپنا پورا ٹی وی چینل انہوں نے قائم کر لیا، اور اتنے خفیہ طریقے سے تبلیغ کی. آج آپ دیکھیں کہ میں آپ یہ تو ابھی آپ کے سامنے آ گیا، ورنہ میں آپ سے سوال پوچھتا کہ بتائیے قادیانیوں کا اس وقت پوری دنیا میں ہیڈ کون ہے. یہ تو ابھی آپ نے نام ان کا دیکھ لیا، ورنہ آپ میں سے شاید ہی کوئی بتا پاتا. مرزا مسرور، اس سے پہلے مرزا طاہر تھا، اور اس سے پہلے مرزا بشیر، اور سب لوگ اس طرح سے تھے، اور اس کے بعد یہ پانچویں خلیفہ کے طور پر ہیں، امیر المومنین ان کو کہا جاتا ہے. غلام احمد قادیانی تو خیر ابھی تھے، اور اس کے بعد ان کے خلفاء سارے جو ہیں یہ چلے آ رہے ہیں. کافر ہونے کے باوجود بھی اتنا منظم لحاظ سے اس کمیونٹی نے کام کیا، شور مچائے بغیر، جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں بار بار، ہم نہ صرف اپنے آپ کو شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے بعد کام کچھ بھی نہیں کرتے، صرف وہ بارے میں سوا کہ سوئی چبھو اور پورا جو پتا چل جائے کہ آپ کتنے پانی کے اندر. تو بہرحال اب اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر وہاں پر حملہ ہوا لاہور کے اندر، کہیں آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی افراد ٹی وی کے اوپر آ رہا ہو، کہیں وہ پروٹیسٹ کرتے کسی جگہ پہ مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہوں. اس لحاظ سے اس کو مظاہرہ کرنا ظلم کے اوپر ہر شخص کا حق ہے، اور ہم بھی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ کس سے پوچھ کر کرنا ہے، اور اسلامی اس کے اندر کسی حکم کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں، اور یہ دیکھنا ہوتا. تو منظم قومیں ہمیشہ ہی اپنے نا ان کے اس کے اوپر چلتے ہیں جو ان کے رہبر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں آپ کے چل کے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو اتنا بڑا سائنٹسٹ پروفیسر عبدالسلام جن کو نوبل پرائز ملا تھا، لیکن کیا ہے اتنا بڑا آدمی، ہمارے یہاں کوئی ذرا سا بڑا ڈاکٹر ہو جاتا تو کسی عالم کے پاس کسرے نفسی یعنی بالکل کسرے شان سمجھتا ہے ان کے پاس جانا، یہ اپنے ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کس طریقے سے ساتھ چلتے. ہمارے کتنے ان کے شاعر ہیں، عبید اللہ علیم وغیرہ، وہ ہیں سر ظفر اللہ خان جو اپنے مسلمانوں کی جو قیام پاکستان کی تاریخ میں ان کا رول ہے، جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھنے تک سے انکار کر دیا تھا. تو بہرحال یہ تمام اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی، یعنی کتنا عرصہ بیسوں سال ایسے گزر جاتے ہیں، لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے ارے 20 سال سے ہم اس کے ساتھ ہیں، اچھا یہ قادیانی تھا، لیکن کیا ہے کہ اپنے اندر ہی اندر ان افراد نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضبوط کیا. چند ایک چیزیں میں آپ کو اس سلسلے میں ایک چیز اور دکھاؤں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندرونی طور پر یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد کس حد تک اب بڑھ چکی.
خدا کی اور کے
ان کا سالانہ بیعت ہو رہی ہے یہاں پر ان کی. ان کی بیعت لے رہے ہیں سب لوگوں سے، اور لاکھوں افراد کا ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر شخص اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے اس کو.
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتم النبیین
یہ غلط طور پر پیش کرتے ہیں.
I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian was the same Imam Mahdi, the common Messiah, whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ابھی سب سجدے شکر میں اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے اتنا منظم انداز میں، حالانکہ کافر ہونے کے باوجود پھر کہوں، لیکن ہم میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے کام ہمیں تبلیغی بھی انتہائی منظم انداز میں اگر کریں گے تو پھر وہ فروٹفل ہوں گے. بالکل ہر شخص بالکل الگ الگ ہو کے الگ الگ ہو کے اس طریقے سے اگر کوئی کام کر بھی رہا ہے تو اتنے زیادہ اس کے نتائج نہیں ہوں گے. اور کیا ہے, ایک اس کے اندر ایک قیادت کے لحاظ سے اپنے جو بھی ان کا رہبر ہے اس کی بات مانتے ہیں, اپنے علماء کی بات مانتے ہیں, مکمل طور پر سر منہ سے اختلاف نہیں کرتے. پر دیکھیں کتنی 40 لاکھ کی تعداد تو کم سے کم یہیں پر ہے نا ان لوگوں کی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی لاہور میں بھی بم دھماکہ وہ سب کچھ کیا, لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خود سے الگ سے نکل کر کوئی آ گیا ہو اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کے خلاف کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا ہو. اچھا, اسی طریقے سے باقاعدہ اپنے ایک الگ ٹی وی چینل جو ہے وہ بنایا ہے, یہ ان کے موجودہ وہ ہیں, اور ہمارے یہاں رو رو کے ایک بڑے مشکل سے ایک ٹی وی چینل جو ہے بمشکل کھلا ہے, اور اس کے لیے بھی کتنی تکالیف اور مشکلات ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھیں مدد کرنے والے. اس ایم ٹی اے کے اندر جتنے افراد کام کر کے سب فری آف کاسٹ کام کرتے, فری بالکل, یہ پورا ٹی وی چینل ان لوگوں نے اس طرح سے چلا رہے ہیں. باقاعدہ ان کی الگ سے کلاسز لی جاتی ہیں, پریزنٹیشن لی جاتی ہیں, خواتین تیاری کر کے آتی ہیں. باقاعدہ
انہوں نے
1915 میں بالکل کلوز سیرمنیز ہوتی ہیں ان کی, ایم ٹی اے, ایم ٹی اے نام ہے اس کا, ایم ٹی اے. اور خالی یہ نہیں بلکہ تبلیغی ادوار سے بھی انڈیا میں ان کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں.
دم نہیں ہے جو ہوتے کہ ہم سے بات کریں, قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر ہم آدمی ہے تو میرا تو سامنے اگر سننا جانا ہے, اگر تم ہمیں اگر سنا کر تمہارا قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو, اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلا ہوگا. تم لوگ کبھی بھی اپنی بہنوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے. جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا, جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت کر رہا ہوگا.
یہ سارے پاکستانی لوگ ہیں ہر جگہ پہ, 1,70,00,000 ان کی تعداد ہو چکی ہے, منظم کا انداز میں تبلیغ کرنے کی وجہ سے اپنے مذہب کافر ہونے کے باوجود, خلاف اسلام نظریات رکھنے کے باوجود, تمام فقہاء اسلام اور امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ مسلمان یہ لوگ کافر ہیں, لیکن اپنے خاص طریقہ کار جو بھی دیکھیں جو بھی منظم ہو کے کام کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ افراد کے جو منظم اعتبار سے ان کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں کافر ہیں, تب بھی 1,70,00,000 کی تعداد اور لاکھوں افراد کا اس کے اندر اضافے سے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں ہمارے لیے باعث عبرت بات یہ ہے, یعنی ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے اس سے وہ یہ ہے کہ دیگر لوگ کفر کے اندر رہتے ہوئے بھی اتنے زیادہ منظم ہو کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور ہم مذہب حق پہ ہوتے ہوئے بھی تبلیغ کا کوئی کام سر انجام نہیں دے رہے. ہم نے سوچا کہ فقط یہ سب بڑے ہمارے علماء کا کام ہے, باقی ہم لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار پچھلی دفعہ بھی جو امر بالمعروف کی گفتگو, اس میں بھی میں نے گروپ کے سامنے بات یہی پیش کی تھی کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. یعنی پوری امت سے خطاب تھا, کسی ایک فرد واحد یا صنف علماء کی بات نہیں تھی. ہم میں سے کوئی شخص آگے نہیں آ رہا ہے, اور خاص طور پہ خواتین کی اس سلسلے میں ذمہ داری فضول تر ہے. ادوار تقیہ میں خواتین نے بہت زیادہ کام کیا ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا, آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موقع تھا کہ مرد اگر گھروں میں وقت زیادہ گزارتے تھے تب بھی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور نقصان پہنچایا جاتا تھا. اس خطرناک ترین ادوار میں مردوں کو گھر سے زیادہ باہر رہنا پڑتا تھا, لیکن بچوں میں شیعت کو منتقل کس نے کیا, تبلیغات کس نے کی, عورتوں نے. عورتیں اس کام میں آگے آئیں اور انہوں نے محبت اہل بیت کو اور تعلیمات اہل بیت کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کی. کیونکہ عورتوں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے تھے, وہ گھر میں نہ رہیں اور باہر رہیں, مردوں کے اوپر یہ چیز تھی. اور آج ذرا حالات بدل گئے, اس لحاظ سے تو نہیں رہی, لیکن مرد کو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ معاش کی صورت میں زیادہ گھر سے باہر رہنا ہے, مالی صورتحال اور معاشی صورتحال کے خراب ہونے کی وجہ سے. اس موقع پر بھی ذمہ داری یہی کہ عورتیں اس کام کو آگے بڑھ کر لیں. فقط آپ کا کام ایک لحاظ سے جسمانی تربیت جو بچوں کی ہوتی ہے, بس آپ نے کھانا پکانے کے اعتبار سے, یا مثلا صرف ٹی وی دیکھنا اپنا مطمع نظر نہیں بنانا چاہیے, تھوڑا سا آگے بڑھ کر معاشرے کے لیے کام کریں گی آپ خواتین بڑھ کر, تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی. مرد بہت زیادہ معاشیات کی فکر کے اندر اور ایسا مبتلا کر دیا گیا کہ شاید وہ اتنا زیادہ صحیح طور پر کام نہ کر سکے, تو وہ پلٹ کر کے دور وہ واپس آ گئے جس میں عورتوں کی ذمہ داری فضول تر ہو گئی. تو بات ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی خدمت میں بہرحال بیان کرنا تھی, لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا, سوالات آپ کے یقیناً بہت پیدا ہونے چاہیے. اگر کوئی سوال پیدا نہیں ہوا تو بڑا معذرت کہ شاید میری گفتگو آج کی ضائع ہو گئی. ہاں لیکن یہ نہیں کہ سارے آج ہی پوچھیں آپ سوالات. ہاں لیکن چلیں ایک آدھ کسی کے پوچھو تو چاہے معلوم کریں. یہ دیکھیے یہ بھی ہماری ذمہ داری قرار دے دیا, اس میں آپ کی ذمہ داری کہاں ہو گئی؟ نہیں یہ والی ذمہ داری, یعنی وہ جو آپ کے کرنے کے کام تھے. ماشاء اللہ ہاں, تو یہ معاشی صورتحال بھی بہتر بنا ان شاء اللہ, پھر کام صحیح ہوگا. جی ہاں جی ہاں, ان کا نظریہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں اصل میں حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ, مہدی کوئی نہیں ہے مگر وہ عیسیٰ. تو کہتے ہیں کہ اصل میں جس مہدی موت کی خبر دی گئی ہے وہ پیدا نہیں ہوگا, وہ پیدا ہو چکا ہے غلام احمد قادیانی کی شکل میں, یہ ان کا نظریہ ہے. وہ حرج نہیں ہے, کالج اسکول میں جاب کر سکتا ہے جیسے کوئی کسی بھی کافر کی کر سکتے ہیں. جی یہ ذرا تفصیلی ہے, بہرحال جو بڑے جلوس ہیں اس کے اندر تو یقیناً جائیں کیونکہ ابھی تک علماء کی طرف سے یہی ہے, لیکن کوئی خود سے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں علماء کی کوئی تائید نہ ہو یا ہم نے ان سے کوئی چیز پوچھی نہ ہو, یہ بس میں نے میرا پورا تھیم کا مقصد اس میں کسی بھی چیز سے آپ کو روکنا نہیں تھا, بلکہ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ گائیڈنس, تاکہ کوئی ذمہ داری اپنے کسی فیل کی آپ اپنے کندھے پر نہ لیں. علماء سے آپ پوچھیں, مراجے سے پوچھیں, رہبر معظم سے پوچھیں, ان کی طرف جائیں. علماء کی طرف جائے بغیر یہاں لوکلی خود سے لوگ فیصلہ کر لینا خود سے کہ ہمارا ایمان یہ کہہ رہا ہے اور اس پہ کوئی بھی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی چیزوں میں غلط اقدامات اٹھا جائیں جس سے پوری قوم کو نقصان پہنچے. ہم گئے تھے
زیارات پر اور ہم نے جی جی جی
نہیں, وہ تقیہ شیعت کو چھپانے کے اعتبار سے ہم نہیں کہہ رہے, لیکن اپنے آپ کو ایسا ایکسپوز کرنا جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہو. پسند معلوم ہے کہ یہاں پر اس جگہ پہ ہم اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو یہاں پر ہمیں نقصان ہوگا, وہاں اپنے آپ کو چھپائیں, اپنے پروگراموں کو بھی چھپائیں. میں ایک اور بات بتا دوں بیچ میں آ گئی کہ یہاں پر ایسے ذاکر بھی رہے ہیں تو جن کے متعلق ہمیں یقب تو خیر و مرحوم ہو چکے ہیں, لیکن ان کے متعلق یہ تھا کہ ایک ایک رپورٹ شیعوں کی ایکٹیویٹیز کی تحریری طور پر حکومت کو مطلع کرتے تھے. اپنی صفوں میں سے بھی ایسے افراد سے بھی تقیہ کرنا پڑے گا اور اپنی ایکٹیویٹیز کو چھپانا پڑے گا جو مشکوک ہو, جن کے اخلاق اور جن کا کردار یا جو اس طرح کے ہوں, ایسے افراد سے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو چھپا کر کریں. اب وہ اصل میں سوالات اب یہ جو ایک لائن کے ان کے جوابات نہیں, لیکن ابھی فی الحال یہ ہے کہ جس طرح علماء بتا رہے ہیں جیسے ویسے ہی آپ اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. لیکن ابھی انشاءاللہ اور گفتگو بھی آگے چلیں گی, ہماری ایام عزا کے بعد دوبارہ ہم سلسلہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.